أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے یہ پچھلے مرحلے یعنی ساتویں مرحلے کی نامی فصل میں ایک تذکر دینا چاہتا ہوں. شاید پچھلے جلسے میں صحیح تبیین نہ ہوا ہو، فقط اشارہ کرنا اس کی طرح. تو یہ کہ جو اتفاق کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہے، یعنی عرض کیا تھا کہ اتفاق مختلف معانی ہیں اور فلسفے کے اندر بھی پھر مختلف اصطلاحات بنتے ہیں. مثلا بعض کوئی آ جائے وہ اگر علت فاعلی کا منکر ہو جائے وہ بھی اتفاق ہے. مثلا معلول کا بدون علت تحقق پیدا کرنا اتفاق ہے، اتفاق فلسفی، اور کہا تھا محال ہے. اب یہاں پر کیا ہے، وہ بندہ اگر اس نظریے کا قائل ہے کہ معلول بدون علت تحقق پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ اتفاق فلسفی کا قائل ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو علت کی نفی کر رہا ہے وہ علت فاعلی ہے، یعنی بنانے والا کوئی نہیں ہے لیکن خود بخود بن گیا ہے. یہاں پر علت فاعلی کا منکر ہوتا ہے انسان. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علت فاعلی کا منکر نہیں ہے، علت غائی کا منکر ہے. علت غائی کا منکر ہونے کی وجہ یہ معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو مثلا اس وقت قائل ہیں کہ علت غائی بھی ہر چیز کی موجود ہے، علت فاعلی بھی واجب الوجود کے علاوہ سب کی موجود ہے، علت فاعلی، مقابل میں ہم قائل ہیں تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ علت غائی ہے ہر چیز کی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز سے کوئی اثر صادر ہو، آپس میں ان کا ارتباط، یہ جو آثار اس فعل پر مترتب ہو رہے ہیں، اس میں رابطہ ضروری کا ہے. یعنی اگر آگ حرارت دے رہی ہے تو آگ کی حرارت دینے میں اور اس کی ذات کے اندر رابطہ کون سا ہے؟ ضرورت کا ہے. یعنی ہمیشہ آگ پر یہی اثر جو ہے وہ مترتب ہوگا. آگ کبھی ایسا نہیں ہو سکتی کہ آگ رہے لیکن اس کا اثر باقی نہ رہے، یعنی آگ ہو لیکن حرارت نہ دے رہی. ہم ان کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی ایک اپنی غایت ہے، ایک اپنا اثر ہے، وہ اس پر مترتب ہونا ہے. مقابل میں آ کر کوئی اتفاق کا قائل ہوتا ہے علت غائی کے مورد میں، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ، اشیاء سے جو آثار صادر ہو رہے ہیں، ان آثار کے درمیان اور اس ذات کے درمیان کوئی رابطہ ضرورت کا نہیں ہے. ہر ذات سے ہر اثر کیا ہے؟ صادر ہو سکتا ہے. وہ اس طریقے سے منکر ہوتا ہے آ کر. یعنی رابطہ ضرورت جو ہے آثار کے درمیان اور ذات کے درمیان، اس کا منکر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی دلیل کیا تھی کہ جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں چونکہ آثار اور افعال کے درمیان رابطہ ضرورت کا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات چار حصوں میں تقسیم ہے افعال کے آثار کے اعتبار سے. بعض کے آثار جو ہیں وہ دائمی الوقوع ہیں، چار قسمیں پڑھی تھی پہلے، کیونکہ مفصل توضیح دی تھی، وہ آپ رجوع کریں گے. بعض کیا ہیں؟ اکثری الوقوع ہیں، بعض نادر الوقوع ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مساوی الوقوع ہیں. اب وہ کہتا ہے یہ چار حصوں میں تقسیم ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ افعال اور آثار کے درمیان کوئی رابطہ ضروری نہیں، یعنی علت غائی نہیں ہے ان کی. یعنی علت غائی کا معنی یہ ہے کہ اگر آگ کی کوئی علت غائی ہے تو وہ اسی کی طرف جائے گی. آگ کی علت غائی کیا ہے ہماری نظر میں؟ اس کی اس غایت تک پہنچنا، حرارت دینا اس کا، یہ اس پر غایت مترتب ہے، علت غائی ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ رابطہ ضروری نہیں ہے. और ये रابطہ ضروری نہ ہونا اس پر دلیل کیا ہے افعال اور آثار کی ان دو چیزوں پر یا چار چیزوں پر تقسیم ہونا جواب اس کا کیا دیا تھا اس کے مقابلے میں ہم نے کہا درست ہے کہ یہ تمام کے تمام صورتیں ایک نظر میں بنتی ہیں لیکن اگر دقت کی جائے تو ہمارے پاس ایک ہی صورت ہے وہ کیا ہے وہ ہے دائمی الوقوع ہونا کیسے اس کی کیسے بیان کر رہا دائمی الوقوع ہے کہتے ہیں کہ آپ جب شرائط کو مد نظر دیکھیں گے مد نظر رکھ کے دیکھیں گے ایک چیز کو تو ہمیشہ اس سے وہی اثر صادر ہونا ہے کہ جو شرائط میں ہونا چاہیے مثلا آپ قائل ہیں کہ انسان کے ہاتھ کی چھ انگلیاں نادر الوقوع ہیں ہم تحلیل میں یہ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ ایک کلی نگاہ کریں تو نادر الوقوع ہے لیکن ہم آ کر اس کو شرائط کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ پانچ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہونا بھی مشروط ہے کہ اس کے ساتھ مادہ زائد نہ ہو تب پانچ انگلیاں آئیں گی یعنی اس پورے باڈی جو انسان کی ہے اس کے لیے جتنے مادے کی ضرورت ہے اتنا ہی مادہ ملے اس کو تو یہ انسان جس طریقے سے معمولی خلق ہوتا ہے اسی خلق ہوگا لیکن اگر اس سے مٹیریل و مادہ جو ہے اس کا زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا اعضاء میں بھی کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا تو پانچ انگلیوں کا ہاتھ یہ بھی دائمی الوقوع ہے جب تک کہ اس کے ساتھ مادہ زائد نہ ملے اور اگر مادہ زائد مل گیا پھر بھی دائمی الوقوع ہے یعنی کیونکہ شرط یہ ہو گئی کہ پانچ ہاتھ کی انگلیاں اس وقت چھ بنیں گی کہ جب مادہ زائد ملے گا تو جب بھی مادہ زائد ملے گا چھ ہاتھ چھ انگلیاں نکل آئیں گی اس کی دائمی الوقوع ہے یا نادر الوقوع ہے دائمی الوقوع کیونکہ اس شرط کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یعنی جب شرط ملے گی اس شرط کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ مادہ زائد موجود ہو لیکن ہاتھ کی چھ انگلیاں نہ ہو ہاں اگر ہم کلی نگاہ کریں آ کر شرائط کو چھوڑ دیں پھر کہتے ہیں کہ عموماً جو ہے وہ پانچ ہاتھ کی انگلیوں والا ہاتھ انسان کا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اپنا ادھر لوکو ہے کہ اسی چھ مثلاً انگلیاں ہو جاتے ہیں واللہ ہماری تحقیق فلسفی ہے فلسفے میں اس تسامحی نظر کی طرف کے اوپر جو ہے وہ احکام مترتب نہیں ہوتے تو بس آپ جو منکر ہیں علت غائی کے اتفاق کے قائل ہیں آپ نے یہ نظریہ دیا کہ افعال و آثار کے درمیان رابطہ ضرورت کا نہیں ہے نہ رابطہ ضرورت کا ہے کہ جب ہم ان کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہیں یہ ایک نقطہ تھا جو اس طریقے سے تبیین نہیں ہوا تھا اس وقت آج کے آگے اس کو تکمیل کر دیں تاکہ کوئی مشکل نہ رہے نہ وہ ایک احکام اس کے بیان کیے ہیں لیکن میری نظر میں مہم نہیں ہے یعنی امتحانی اعتبار سے مہم نہیں ہے واللہ فی نفس ہی مطلب شریف ہے اچھا ہے یہ ہے کہ جب آپ فلسفہ تفصیلی پڑھنا چاہیں گے تو اس وقت وہاں جا کے حل کر لیں اس کو اور پھر اسی فصل کے اندر کیا ہے اس کی مثال بھی دے دی تھی کہ جو بندہ انہوں نے جو علت غائی کے منکر ہو رہے تھے اور اتفاق کے قائل ہو رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم مکان بنانے کے لیے زمین کھودتے ہیں نیچے سے خزانہ نکل آتا ہے تو یہ اتفاقی ہے اور اتفاق جو ہے وہ آپ کی نظر میں محال ہے لیکن ہم نے ایک مثال آپ کو دے دی ہے تو اس کا جواب کیا دیا تھا اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ جس شرائط میں زمین کھود رہے تھے اگر یہ شرائط جس کو بھی پیش آ جائیں اس نے خزانہ ملنا ہی ملنا ہے یعنی جہاں آپ کھڑے تھے اس زمین کے نیچے کیا تھا خزانہ تھا اگر آپ ایسی شرائط میں زمین کھوتے ہیں اور وہیں سے کھوتے ہیں جہاں خزانہ موجود ہو تو ہمیشہ خزانے تک پہنچیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ زمین کے نیچے خزانہ موجود نہ ہو آپ مکان بنانے کے لیے زمین کھودنا شروع کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مجھے خزانہ مل گیا اگر یوں ہو تو پھر تو ہم آپ کی بات مانیں گے اگر نکال کے دے دیں ایسا مطلب لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اس زمین میں پہلے سے خزانہ موجود تھا آپ نے فقط جو کام کیا ہے وہ یہ کہ بغیر التفات کے آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ جہاں خزانہ موجود تھا اور آپ نے کھودنا شروع کر دیا اب آپ کی جگہ میں چلا جاتا تو مجھے بھی خزانہ ملنا تھا कोई और चला जाता उसको भी सजा न मिलना था। बस ये इस एतबार से भी इल्लत गाई का इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये मरहला हफ्तुम हमारा यहाँ पर तमाम हो जाता है। इसके बाद पास हमारी शुरू होती है मरहला हश्तुम में। इंतहाई आसान मरहला है ये मरहला हश्तुम भी, बाद जरीफ नुकात भी हैं इसके अंदर। अक्सर बातें इसकी जो है वो मंतिक के साथ इर्तबात रखती हैं, और देखते हैं कि अगर टाइम हुआ तो इसको मुकम्मल करने का, नहीं तो कल इंशाल्लाह ये पूरी पूरी मुकम्मल हो सकती है। इसकी फसलें कितनी आती हैं मरहले की चेक करें इसको? दस दस हैं, दस हैं। इंशाल्लाह आज या खत्म के करीब होगा या मरहले अश्तुम किसके अंदर है? वाहिद व कसीर किसे कहते हैं? सबसे पहले जो यहां पर तज़क्कुर देते हैं वो ये कि वाहिद व कसीर ये मफाहीम आम्मा में से हैं। अब आपका वो इम्तहानी टेस्ट अगर लेना हो तो आपसे बंदा पूछ ले के मफाहीम आम्मा की तारीफ की थी कुछ ज़हन में है, जब हमने वजूब व इम्कान की बात पढ़ी थी और कहा था कि ये क्या है, बदीही हैं। और बदीही क्यों है? क्योंकि मफाहीम आम्मा में से हैं, तो जी दी थी वहां पर। मफाहीम आम्मा से मुराद क्या है कि इससे ऊपर कोई मफहूम नहीं है, यानी जितना ये मफहूम वाजह तर है इससे वाजह तर कोई मफहूम मौजूद नहीं। जिस तरह के वजूद था, वजूद मफाहीम आम्मा में से मफहूम बसीत है, यानी आम्मा की एक खसूसियत क्या है? बसीत होना है। क्योंकि इससे ऊपर कोई मफहूम और है ही नहीं ताकि मुरक्कब हो सके, तो इस एतबार से कहते हैं कि ये मफाहिम आम्मा है, और जितने भी मफाहिम आम्मा है वो क्या होते हैं? बसीत होते हैं। और ये कहा था कि बिदाहत का मिलाद जो है वो क्या है? बसातत है, यानी जब एक चीज बसीत हो जाए तो तसव्वुर के एतबार से वो क्या कहलाती है? बदीही कहलाती है। अगरचे इसमें एक नजरिए हैं मुख्तलिफ, आप खुद मुफस्सल किताबों में जब आएंगे मंतिक की, अगर मुफस्सल किताबें पढ़ें या फलसफे के अंदर, तो वहां पर ये बातें मौजूद हैं कि मिला के बदाहत क्या है। उसमें फिर मुख्तलिफ नजरिए हैं, लेकिन एक शेख मुतहरी का नजरिया है, उसके मुकाबले में फिर शेख मुतहरी के मुकाबले आवाज आबादी वगैरह का नजरिया है। बहरहाल जो आसान फहम है वो शेख मुतहरी का है, उस बाकी आवाज आबादी वगैरह को बाद में। वो ये कि हर मफहूम के जो बसीत हो वो बदीही होता है। ये मफा कहते हैं कि ये जो मफहूम वहदत व कसरत है ये भी क्या है? मफाहिम आम्मा में से है। मफाहिम आम्मा से क्या मुराद है? यानी इससे ऊपर कोई और मफहूम मौजूद नहीं है कि जो वाजता हो इनसे, और हम उनके जरिए फिर क्या करें? इनकी तारीफ करें आकर। बस जब ये मफाहिम आम्मा में से हो गए तो ये बदीही हो गए ना, बसीत हो गए, और जब बसीत है तो बिसातत मिला के किसकी? बदाहत का। बस मफाहिम मफहूम वहदत व कसरत ये क्या है? मफाहिम आम्मा में से हैं और बदीही हैं, यानी तारीफ के मोहताज नहीं है। तारीफ के मोहताज नहीं है। अब कोई बंदा आकर कहे कि हमें तो जब तारीफ मंतिक की या फलसफे की किताबें उठा के देखते हैं तो कोई ना कोई तारीफ मिल जाती है। मसलन वादत की तारीफ करते हैं क्या कि अलवा, ये तारीफ करते हैं अलवाहिदो को किसे कहते हैं? माला यनकसिम, मिन हैसो ला यनकसिम। वादत की तारीफ ये करते हैं अलवाहिदो मा ला यनकसिम मिन हैसो ला यनकसिम, यानी वाहिद हम उसको, उस मफहूम को कहते हैं कि जो मुनकसिम किस्मत को कबूल ना करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, मफाहिमे वाहिद, मुफहिमे वाहिद कहेंगे, वाहिद की तारीख यही है। तकसीम को भूलना है। ठीक है, अब ये मिनहाय सुलाइन फजीम से क्या मुराद है, क्यों तारीफ में आया, क्योंकि हमने कहा कि अभी तारीफ की तोजी नहीं देनी है, फकत ये बताना कि ये तारीफ जो है वो तारीफ हकीकी नहीं है, हमारी मुराद फकत इसके साथ मरबूत है और काफी है, बाकी की तोजी देने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि वाहिद वो है कि जो माला यनकसिम हो, जो किस्मत को कबूल नहीं करता। पस कसीर क्या हो जाएगा, कसीर को कसीर किसे कह देंगे, अलकसीरो मा यनकसिम, यानी वाहिद जब ला यनकसिम है तो कसीर क्या हो जाएगा, मा यनकसिम हो जाएगा, यानी ये क्या करता है, किस्मत को कबूल कर लेता है। अब हम आगे कहते हैं कि ये वो कुछ बंदा आकर कहे कि ये तारीफें मौजूद हैं फलसफी किताबों में, हम कहेंगे कि ये तारीफ तारीफ हकीकी नहीं है, तारीफ गैर हकीकी है, तारीफ लफ्जी है। कैसे, फरमाते हैं इस वजह से कि अगर इसको आप तारीफ हकीकी मान लें तो यह दौर लाजिम आता है। क्यों कहते हैं कि आप वाहिद की तारीफ कर रहे हैं ला यनकसिम से, और ला यनकसिम को समझने से पहले आपको इनकसाम समझना पड़ेगा, दिक्कत करनी है। अलवाहिद ला यनकसिम है, ला यनकसिम किसे कहते हैं, आप पहले इनकसाम यनकसिम को समझेंगे तो आपको क्या है, ला यनकसिम समझ में आएगा, और अगर आप यनकसिम समझने लग गए तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, कसरत को तसव्वुर कर रहे हैं। बस वाहिद का तसव्वुर मौकूफ हो जाएगा किसके ऊपर, कसरत के ऊपर। यानी आप क्या कर रहे हैं, वाहिद की तारीफ उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप क्या करें, कसरत की तारीफ ना की हो, यानी कसरत को ना समझा हो। और फिर कसरत को हम आकर तक तारीफ करते हैं मा यनकसिम के साथ, इनकसाम वही कसीर है, यानी इनकसाम गैर अज कसीर नहीं है, ताकि आप कहें कि यहां पर गैरियत मौजूद है, बस हम यहां पर तारीफ कर रहे हैं। मतलब अल इंसानो हयावान, जब कहते हैं हयावान नातिक, वह इंसान और है, हैवान और है, मुगायरत है, तो आप आकर मसलन उसको पहचानवाते हैं आकर। यहां पर क्या है, इंकसाम बराबर है किसके, कसीर के, इंकसाम वही कसीर है, तो आप कसीर की तारीफ कसीरी के जरिए कर रहे हो, मुश्किल पेश आती है। बस ये तारीफ हकीकी नहीं हो सकती, ये पहले फैसल के अंदर इन्होंने यही बयान किया था। बस तारीफ लफ्जी के उनवान से अगर आप इसको जानना चाहते हैं वो यही है कि वहदत जो मुनकसिम ना हो और कसरत क्या है जो मुनकसिम हो जाए, लेकिन है ये मफाहिम आम्मा व बदीहिया में से तारीफ के मोहताज नहीं है, और ये तारीफ तारीफ लफ्जिया है, हकीकी नहीं है। इसके बाद जो मतलब यहां इस फासल के अंदर जिक्र कर रहे हैं वो ये कि वहदत जो है वो मुसाविक वजूद है, वहदत मुसाविक वजूद है। मुसाविक को आपको बताया था कि आसानी से इसको जहन में बिठाने के लिए क्या आप समझें, इसको तसामुहन मुसावी होने का। आज मैं थोड़ी आपको बयान कर ही दूं इसकी ताकि बार बार ये तंग न करे, तसावुक किसे कहते हैं। देखिए, आप जब कहते हैं कि इंसान व आलिम, ठीक है, आप कहते हैं कि ये इंसान और आलिम मिसदाक के एतबार से वाहिद हैं, ठीक है, क्यों, इस वजह से कि ये एक ही मिसदाक है कि जो इंसान भी है और क्या है, आलिम भी है। बस इंसान व आलिम मिसदाक में क्या है, वाहिद है, ठीक। लेकिन इंसान किस वजह से सिद्ध कर रहा है, इसकी जहत और है, यानी उसकी जाती होने की वजह से। आलिम जो इसको आप कह रहे हैं किस वजह से कह रहे हैं, इल्म की वजह से, किसके अंदर जहत इल्म पाई जाती है, ठीक है। या मसलन आप ले ले, एक मफहूम हमारे पास जाहिक होने का है, दूसरा क्या है आलिम होने का है, ठीक है। ये एक मिसदाक है हमारे पास, ठीक है। आप कहते हैं कि ये दो मफहूम मुसावी हैं मिसदाक में, क्योंकि जैद के अंदर पाए जाते हैं, बस ये दोनों मिसदाकन मुसावी हैं, मफहूमन तो मुतगायर हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, मिसदाकन मुसावी हैं। मुसावी में क्या होता है, जैद जहक की वजह से जाहिक है और इल्म की वजह से आलिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्म की वजह से जाहिक बने या जहक की वजह से आलिम बने। बस वहां पर कि जहां पर कहा जाता है कि मफाहिम जिस तरीके से मिसदाक में मुसावी हैं, उनकी जहत सिद्क मुख्तलिफ हो, वहां पर मोरिद क्या होता है, मोरिद मुसावी का होता है। तसावुक इससे बालातर है। तसावुक का बालातर कैसे है, कहते हैं कि अव्वल तो मुसावी वाला मिलाप पाया जाता है, यानी दो मफाहिम एक ही मौजूद, यानी मिसदाकन मुसावी हैं, लेकिन दोनों मफहूम का एक मिसदाक पर सिद्क करना एक ही हैसियत से पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हैसियत मुतअद्दिदा उसके अंदर पाए जाए। मसलन आपके पास एक मिसदाक मौजूद है, अब ये मिसदाक इसके ऊपर मफहूम आलिम भी सिद्ध करता है और मफहूम कादिर भी सिद्ध करता है, ठीक। अब आप ये कह सकते हैं कि खुदा इल्म की वजह से आलिम है और कुदरत की वजह से कादिर है, कह सकते हैं। इल्म चूंकि इल्म रखता है, आलिम है चूंकि कुदरत रखता है। अब ये एक फलसफी अपनी बात है कि इल्म आलिम एन इल्म है, वो जुदाई नहीं करना चाहता, समझाना चाहता हूं फकत। लेकिन जब ये तसावी मिसदाक साबित हो गया यहां पर, आया खुदा फकत इल्म की वजह से आलिम है और कुदरत के एतबार से आलिम नहीं है, या ना जिस तरीके से इसके अंदर इल्म है और इल्म की वजह से आलिम है, इसी इल्म की वजह से ही खुदा क्या है, कादिर है। अगर आप कहें कि ना चूंकि इल्म रखता है, बस आलिम है, बस कादिर इस जहत से नहीं हो सकता, इसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारा वो नजरिया के जो हम कहते हैं कि सिफात खुदा क्या है, आईने जात है एक। दूसरा नजरिया हमारा क्या है, खुद सिफात भी आपस में क्या है, ऐने जात है। खुद सिफात भी, खुद सिफात ऐने जात से क्या मुराद है, यानी खुदा जिस तरीके से आलिम, चूंकि आलिम है पस कादिर है, चूंकि कादिर है पस आलिम है, इस तरीके से जब आप बयान करेंगे इसका मतलब है कि आप ये कायल हैं कि सिफात भी आपस में ऐने एक दीगर हैं, और हमारा नजरिया तौहीद में यही है। हम जिस तरीके से कहते हैं कि सिफात ऐने जात हैं, ऐन खुदा ऐन इल्म है, खुदा ऐन कुदरत है, खुदा ऐन इख्तियार है, खुदा ऐन मसलन फुला है, सारी चीजें इसी तरीके से हम कहते हैं चूंकि आलिम है बस कादिर है, चूंकि कादिर है बस आलिम है। बस खुदा के अंदर तअद्दुद जिहात नहीं पाई जाती कि आप कहें कि इल्म होने की वजह से आलिम है, कुदरत की वजह से कादिर है, ना खुदा चूंकि इल्म रखता है आलिम है और इसी एतबार से क्या है, कादिर भी है। यानी जिस तसावुक वहां पर कहते हैं कि जहां पर जहत सिद्क भी आपस में मुगायर ना हो, जहां पर जहत सिद्क भी मुगायर ना हो, वहां पर कहते हैं कि यहां तसावुक मौजूद है। कुछ समझ में आई है बात, बस दोबारा खुलासा करना हो, दो मफहूम जब एक मिसदाक पर सिद्क करते हैं और उन मफाहीम का मिसदाक पर सिद्क करना मुख्तलिफ जिहाद की वजह से हो, तो वहां पर तसावी होती है। मसलन जिस तरह जैद पर आलिम भी सिद्क कर रहा है, कादिर भी सिद्क कर रहा है, लेकिन दोनों का सिद्क हैसियत की वजह से अलग है, यानी हैसियत मुतअद्दिद है उसमें, हैसियत इल्म की वजह से आलिम है और हैसियत कुदरत की वजह से कादिर है। लेकिन जहां पर दो मफहूम एक मिसदाक पर सिद्क करें और उनकी जिहात भी मुतगैर ना हो, जिहत सिद्क भी मुतगैर ना हो, जिहत सिद्क भी एक ही हो उनके अंदर, उसको कहते हैं कि ये तसावुक है। यानी जिस जिहत से वो आलिम है उसी जिहत से वो कादिर है, जिहत सिद्क फर्क नहीं करती है। बात वाजे होगी, इसको कहते हैं तसावुक।
اب یہاں پر عنوان مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ وحدت مساوق ہے وجود کے، کیا مطلب اس کا کہ وحدت ہی وجود ہے اور وجود ہی، یعنی جہاں پر آپ کو واحد مل گیا سمجھو وہاں وجود بھی ہے، اور جہاں آپ کو وجود مل گیا وہاں پر کیا ہے واحد، وجود واحد ہے اور واحد وجود ہے، وحدت وجود مساوق وجود ہے. اب کوئی بندہ آ کر اعتراض کر سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر یہ تساوق وحدت اور وجود میں تساوق موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس کثیر ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی وجود کا صدق کرے گا وہاں پر کیا ہوگا واحد ہوگا، تو کثیر پھر کہاں جائے گا، کثیر کہاں جائے گا پھر، ہم تو خود کہتے ہیں کہ وجود کثیرہ بھی کثیر بھی موجود ہے واحد بھی موجود ہے، کسی کو ہم وحدت کے ساتھ متصف کرتے ہیں کسی کو ہم کثرت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، تو ہم تو بالوجدان ترک کرتے ہیں کہ وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے، لیکن آپ نے اس مسئلہ میں آ کے ثابت کر دیا کہ وجود مساوق وحدت ہے یا وحدت مساوق وجود ہے، یعنی جس پر وجود صدق ہے واحد ہے پس کثیر نہیں ہوگا، کیونکہ وجود کے مقابلے میں عدم ہے اور عدم کوئی چیز نہیں ہے تاکہ وہ کثرت سے متصف ہو. کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کیا ہے، دو اعتبار موجود ہیں وحدت و کثرت کے اعتبار سے، یعنی واحد کے دو اعتبار ہیں. مثلا آپ کو میں ایک مثال دوں، ایک مرتبہ آپ کے پاس کیا ہے، مثلا یہاں پر کرسیاں بہت زیادہ پڑی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دو اعتبار کر سکتے ہیں، یا مثلا یہی مثال ہے جو اس وقت خارج میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کشتیاں اتنی زیادہ موجود ہیں یہاں پر. اب یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، دو اعتبار کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر واحد بھی ہے اور یعنی پشتی ایک اعتبار سے واحد ہے اور ایک اعتبار سے کثیر ہے. کب واحد کب ہے، جب آپ اس کو پشتی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی کوئی اور مثلا پشتی کے علاوہ کوئی اور چیز کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے، فقط آپ اسی نو کو مد نظر رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، آپ کہیں گے کہ ایک ہی چیز ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے، پشتی، ایک ہی چیز موجود ہے. لیکن جب آپ مصادیق میں مقایسہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو وہاں سے کثرت پھوٹے گی، آپ کہیں گے یہی پشتی کے جو واحد ہم تصور کر رہے تھے اپنے مصادیق کے اعتبار سے کیا ہے، کثیر ہے، یعنی یہ ایک ہے، یہ دو ہے، وہ تین ہے، وہ چار ہے، وہ پانچ ہے، یہ کثیر ہو گئی آپس میں. بس کہتے ہیں کہ ہم عالم کائنات کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ ہم عالم عقل سے لے کر عالم مادہ تک آتے ہیں، اس کو کلی نگاہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، پورے کا پورا وجود ہے. آئے یہاں پر وحدت صدق کر رہی ہے نہیں کر رہی، کر رہی ہے، ہمارے پاس ایک ہی تو ہے عالم اور اس سے زیادہ ہے کچھ نہیں. لیکن جب ہم اس کے اندر وارد ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو کثرت نظر آنے لگ جائے گی. پر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وحدت مساوق وجود ہے، وہ یہ والا اعتبار ہے، اور وہ والے چیزیں جس کو ہم بالوجدان کہتے ہیں درک کرتے ہیں کہ وجود یا واحد ہے یا کثیر ہے. مثلا ہم آگے پڑھیں گے فلسفے میں کیا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ وجود جو ہے یا واحد ہے یا کیا ہے، کثیر ہے. یہاں پر فیلسوف کی جو مد نظر ہے وہ کون سی ہے، وہ یہ والی نگاہ ہے، یعنی اس کے اندر کی نگاہ ہے. جب فیلسوف یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا کرے الوجود اما واحد و اما کثیر، تو یہ والا اعتبار اس کا مد نظر ہے. لیکن جب آ کر یہ کہہ دے کہ وحدت مساوق وجود ہے، تو وہاں پر کیا ہے، یہ ایک کلی نگاہ ہے اس کی، اس اعتبار سے کہ وجود مساوق وحدت ہو جائے گا. بس ایک مسئلہ اس میں یہ والا مطرح کیا ہے یہاں. اس کے بعد جو مطلب یہاں ذکر کرتے ہیں، یہ فصل ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری فصل میں اس کی طرف بھی بعض مسئلے ایسے ہیں جس کو میں تکرار کر چکا ہوں پچھلی باتوں میں، لہٰذا اس سے ہم نے جلدی نکلنا ہے. وحدت کی اقسام اب یہاں پر بیان کریں گے. یہاں پر اقسام وحدت، یہ والی جو فصل ہے اقسام واحد یا وحدت ہے. فرماتے ہیں پہلی قسم اس میں کیا ہے وحدت، یا کیا ہے، حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ وحدت کیا حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ وحدت حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہ وحدت خود اس کی ذات متصف ہو وحدت کے ساتھ، یعنی ذات تقاضا کرے وحدت کا، وہ وحدت حقیقی کہلائے گی. اور مثلا جیسے انسان کی ذات ہے، انسان خود چاہتا ہے کہ میں واحد ہوں رہوں. غیر حقیقی کیا ہے؟ وحدت غیر حقیقی وہ ہے کہ جو کسی امر خارجی کی وجہ سے وحدت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں انسان اور فرس، یہ آپس میں کیا ہیں؟ واحد ہیں. لیکن آیا ان کی وحدت حقیقی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپس میں تو یہ مختلف ہیں، انسان اور ذات کا ہے، فرس اور ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو واحد مان رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی جنس ایک ہے، جنس کی وجہ سے واحد ہیں. پس یہ اس کی ذات جو ہے وہ تقاضا نہیں کر رہی واحد ہونے کا، بلکہ ایک امر خارجی ہے کہ جس کی وجہ سے وحدت اس کے اوپر عارض ہو رہی ہے، واسطے کی وجہ سے وحدت اس پر عارض ہو رہی ہے. پس وہ وحدت کے جو بذات ہی اس پر ایک چیز متصف ہو جس کے ساتھ وہ وحدت وحدت حقیقی ہے، اور وہ وحدت کے جہاں پر واسطے کی ضرورت ہو کسی چیز کے ساتھ متصف کرنے کے لیے وحدت کو، تو وہ وحدت وحدت غیر حقیقی ہو جائے گی. جیسے انسان اور فرس کی مثال ہے، خود انسان مثلا ماہیت انسان واحد ہے. آپ کو کبھی ماہیت انسان متعدد نظر آئی ہے؟ نہیں ہے. ذات اس کی تقاضا کرتی ہے کہ میں واحد ہوں. یعنی انسان کو، ماہیت انسان کو واحد کہنے کے لیے آپ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی آپ ماہیت انسان کا تصور کریں گے، واحد ہونا ساتھ اس کے حکم آ جائے گا. لیکن انسان اور فرس کو واحد کہنے کے لیے آپ کو واسطے کی ضرورت ہے. جب تک آپ واسطہ نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک آپ انسان اور فرس کو واحد نہیں کہہ سکتے. اور وہ واسطہ کون سا ہے؟ وہ جنس کا واسطہ ہے، مثلا حیوان کا. انسان بھی حیوان ہے اور فرس بھی حیوان ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے، اس وحدت حقیقیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کی طرف بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، یہ مقام کیونکہ پہلے اس مقام کے مورد کے اعتبار سے کیا تھا، وہ مقام یہاں کا ہے. وحدت یا وحدت حقیقی جو ہے، یا حق حقیقیہ ہے، حق حقیقیہ ہے یا غیر حق حقیقیہ ہے، یہ اس کے نام عرض کر دیا. اب یہ حق حقیقیہ اور غیر حق حقیقیہ کس کا کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا واحد کہ جس کی وحدت، ایسا واحد کہ جس کی وحدت عین ذات ہو، وہ وحدت حق حقیقیہ کہلاتا. واحد حقیقی ہے، وحدت بھی اس کی عین ذات ہے، اس کو کہیں گے وحدت جس کی وحدت حق حقیقیہ ہے. لیکن ایسا واحد حقیقی کہ جس کی وحدت عین ذات نہ ہو، وہ کیا کہلائے گی؟ وحدت غیر حق حقیقیہ. وحدت حق حقیقیہ کی مثال کیا ہے؟ خود خدا کی ون تعالیٰ کی ذات ہے. خدا کی وحدت کیا ہے؟ اللہ کی وحدت کیا ہے؟ حق حقیقی ہے، کیونکہ خدا واحد حقیقی ہے، اور واحد حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ وحدت بھی اس کی کیا ہے؟ عین ذات ہے. لیکن غیر حق حقیقی، مثلا انسان بھی واحد ہے، واحد حقیقی ہے، لیکن اس کی وحدت کیا ہے؟ وحدت عین ذات نہیں ہے، بلکہ زائد بر ذات ہے. انسان کی وحدت عین ذات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی کوئی بھی صفت عین ذات نہیں ہے. کیونکہ صفات اگر عین ذات ہو، یہ بھی ایک
مطلب ذہن میں رکھے، علم کلام میں آپ کو ایک فائدہ دے گا، وہ صفات کے جو عین ذات بن جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے ذات ہے وہ صفات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے خدا ہے سب صفت رکھتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کی صفات بھی عین ذات ہوں تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ جب سے ہے یہ صفات رکھے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ انسان کی وحدت جو ہے وہ عین ذات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے ہے وہ اس کی وحدت اس کے ساتھ موجود ہونی چاہیے اور اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے میں وحدت کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ انسان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ من لب الوحدہ، یہ مانا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان واحد ہے، یعنی کیا مراد؟ انسان کی ذات متصف ہے وحدت کے ساتھ. یہ والا قضیہ ہم کب بناتے ہیں؟ کہ جب ہم وحدت کو اور ذات کو کیا کر دیں، جدا لحاظ کر کے آپس میں اس کو ملائیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید عالم ہے. اب کیا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ زید کو فرض کیا، ایک مرتبہ آپ نے عالم کو علم کو فرض کیا عالم کو، پھر آپ کہتے ہیں کہ زید عالم ہے. پس کا مطلب ہے کہ زید اور عالم آپس میں ان کا عینیت کا رابطہ نہیں ہے، جدا ہے، آپس مغایر ہیں ایک دوسرے کے. تو لیکن یہ ہے کہ مصداقاً ان کے اندر کیا ہے؟ تساوی پائی جاتی ہے. عین ذات کا معنی یہ ہے کہ خدا ہی وحدت ہے اور وحدت ہی خدا ہے، یعنی خدا کی ذات میں وحدت شامل ہے. لیکن انسان اگرچہ واحد حقیقی ہے، لیکن اس کی وحدت عین ذات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے کے لیے یہ وحدت نہیں ہے، وحدت اس کی عین ذات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ الانسان واحد، یعنی کیا مراد؟ متصف بالوحدہ. لیکن خدا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں الانسان اللہ واحد یعنی متصف بالوحدہ؟ نہ، وہاں کہیں گے اللہ واحد لانہ عین الوحدہ. واضح ہوا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وحدت حق غیر حقہ حقیقی، حقہ کی یہ یہاں پہ واضح ہو گیا. اب غیر حقہ حقیقیہ کو یہاں پر تقسیم کرتے ہیں. غیر حقہ حقیقیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ یا واحد بالخصوص ہے یا واحد بالعموم ہے یا کیا ہے؟ واحد بالجنس. ہاں یہ بس دو قسم ہیں اس کی، واحد یہ وحدت غیر حقہ حقیقیہ یا واحد وحدت اس کی وحدت بالخصوص ہے یا واحد بالعموم ہے. واحد بالخصوص کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ مثلا واحد بالخصوص کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں یہ جو ایک کا عدد ہے یہ واحد بالخصوص ہے، عدد ایک، ایک عدد، یہ کیا واحد بالخصوص ہے. یعنی کیا مراد واحد بالخصوص ہے؟ یعنی یہ فقط اس کو دیکھو تو یہ واحد ہے، اس کو اگر تکرار کرتے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کثرت موجود آئے گی. یعنی اگر آپ اس ایک کو تکرار کر دیں تو عدد وجود میں آتا ہے. اسی وجہ سے آ کر فلسفے میں کہتے ہیں کہ ایک عدد نہیں ہے بلکہ عدد ساز ہے. مثلا ہم لکھتے ہیں نا ایک دو تین، ہم کیا کرتے ہیں کہ عدد ایک، عدد دو، عدد تین. فلسفہ کہتا ہے کہ ایک عدد نہیں ہے، عدد ساز ہے،
یعنی یہ
بنا ہے. ہاں ایک متکرر ہوتا ہے تو عدد بنتا ہے. خود ایک کیا ہے؟ یہ ایک عدد نہیں ہے لیکن عدد ساز ہے. یہاں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں پہ سیف سجادیہ میں امام نے ایک عبارت کہی ہے توحید خدا بندی کے اندر، لگا وحدہ نیت العدد،
دیکھیں یہ امام سجاد علیہ السلام کی تعبیر ہے. اب دیکھیں جی یہ جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ فلسفے کے بغیر معارف حل نہیں ہوتے، وہ یہ مصادیق ہیں. جو مخالف فلسفہ ہے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں، ان کو کہ حل کریں بیٹھ کر. ایک امام نے کیا کہا، لک وحدانیت العدد. مولا علی نہج البلاغہ میں کیا کہتے ہیں، واحد لا بالعدد. امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زال لکا وحدانیت العدد، تیری وحدت کون سی ہے؟ وحدانیت العدد. مولا علی نہج البلاغہ میں کیا کہہ رہے ہیں، واحد تو واحد ہے لیکن لا بالعدد، تیری وحدت وحدت ہے عددی، تناقض ہے. ظاہر جس نے فلسفہ نہ پڑھا ہو حل کرے یہاں بیٹھ کے، قیامت تک ٹکرے مارے گا لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ والا جملہ کس کی طرف ناظر ہے؟ اس مطلب کی طرف ناظر ہے، لک وحدانیت العدد. وحدانیت العدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طریقے سے ایک عدد نہیں ہے، عدد ساز ہے، اس طریقے سے تو عین کائنات نہیں ہے لیکن کائنات کا بنانے والا تو ہے. وحدانیت العدد کا معنی یہ ہے. اور واحد لا بالعدد سے کیا مراد ہے؟ مولا علی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تیری وحدت وحدت عددی نہیں ہے، وحدت حق حقیقیہ ہے. یعنی تیری وحدت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں دو ہو. مثلا میں کہتا ہوں، جیسے مثال دی تھی آپ کو کہ بعض اوقات وحدت کے مقابلے میں کثرت قابل تصور ہے لیکن موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت عددی. لیکن وحدت حق حقیقیہ کیا ہوتی ہے؟ اس وحدت کے مقابلے میں اصلا کثرت تصور کرنا محال ہے. اور عرض کیا تھا، بس یہ کہنا کہ دو خدا ہو سکتے ہیں اصلا تصور محال ہے ان کا. بس جب دو خدا کا تصور محال ہے، خدا کی وحدت کون سی ہوگی؟ وحدت حق حقیقیہ. لیکن جہاں پر ایک چیز کی دو آپ فرض کر لیں لیکن خارج میں بشک ایک ہی ہو تو وحدت کون سی ہوتی ہے؟ وحدت عددیہ ہوتی ہے. پر یہ ایک مثال. یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ عدد ایک جو ہے یہ کیا ہے؟ عدد ساز ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ واحد بالخصوص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن کے اندر رکھے. واحد بالعموم کیا ہے؟ انہوں نے جو یہاں پہ تعریف مثلا لکھی ہے وہ یوں لکھی ہے کہ واحد خصوصی وہی واحد عددی ہے. لکھ لیں اس کو، اگر کہیں آ گیا تو لکھ لیں اس کو. یعنی واحد بالخصوص واحد مارکریں بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے. واحد بالخصوص کیا؟ واحد عددی ہے کہ جو جو تکرار ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے، اب ذکر مونس خود ہی صاف کر لیں، ہو سکتا ہے اور اس کے تکرار سے محال لازم نہیں آتا، اور اس کے تکرار سے اب کافی دیر ہو گیا میں بات میں، اور اس کے تکرار یہ وسیع یعنی مارکر ساری ختم ہوئی پڑی ہیں، مارکر ابھی نہیں تو پھر اگلی دفعہ آتمن لیں، اور اس کے تکرار سے محال لازم نہیں آتا. اور پھر کیا ہے؟ در اثر تکرار این واحد، یہ بھی اس کی تفصیل میں لکھ لیں. اس تکرار کے اثر میں، یعنی اگر یہ تکرار کریں گے تو اس تکرار کا اثر کیا ہوگا؟ عدد وجود میں آئے گا. واحد بالخصوص کو اگر آپ تکرار کریں گے تو اس تکرار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عدد وجود میں آئے گا. یہ لکھ لیں. اچھا واحد بالعموم کیا ہے؟ واحد بالعموم کیا ہے؟ اگرچہ حقیقتاً واحد ہے لیکن اپنے تحت مصادیق متعدد رکھتا ہے. یعنی خود اگر اس کو دیکھو تو حقیقتاً واحد ہے لیکن اگر آپ اس کے مصادیق میں چلے جائیں, مصادیق بہت زیادہ ہیں اس کے, مثلاً آپ اگر حیوان کو مد نظر رکھیں فقط, ٹھیک ہے, آپ فقط حیوان کو مد نظر, حیوان واحد ہے اور حقیقتاً واحد ہے حیوان, لیکن اس کے مصادیق میں آ جاؤ تو اس کے مصادیق آپ کو یعنی بے شمار مصادیق آپ کو ملیں گے. بس ایسا واحد کہ جو حقیقتاً تو واحد ہو لیکن مصادیق متعدد رکھتا ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ واحد بالعموم. اس کی مثال اب حیوان ہے, ماہیت حیوان ہے, ماہیت انسان ہے, یہ ساری کیا ہے؟ ماہیت جنسیہ و نوعیہ, یہ کیا ہوں گی؟ یہ واحد بالعموم کے اندر آ جائیں گے. اس کے بعد واحد بالخصوص کی اقسام بیان کی ہیں, اس کو چھوڑ دیں اور واحد بالعموم کی اقسام میں آ جائیں. الواحد بالعموم, اس میں چونکہ ایک نقطہ پوشیدہ ہے اس کے اندر عرض کر دیتے ہیں. پھر واحد بالخصوص کی اپنی اقسام ہیں, وہ چونکہ ٹائم لے لے گا اس کی وضاحت جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. واحد بالعموم آسان ہے, اس کو عرض کرتے ہیں. واحد بالعموم کے بارے میں کہتے ہیں واحد بالعموم یا تو واحد بالعموم میں مفہومی ہوگا یا کیا ہوگا, واحد بالعموم میں وجودی ہوگا. واحد بالعموم مفہومی کسے کہتے ہیں؟ یہ پھر کیا ہے؟ یا واحد بالعموم مفہومی یا اس کیا ہے؟ وہ نوعی ہوگا, یعنی ماہیت نوعیہ اس کا مصداق کہلائے گی. یا کیا ہوگی؟ ماہیت جنسیہ ہوگی, ماہیت یعنی مفہوم جنسی, جیسے حیوان ہے جیسے انسان ماہیت نوعیہ کی مثال ہے, اور حیوان کیا ہے؟ ماہیت جنسیہ کی ہے. یہ دونوں واحد بالعموم ہیں اور واحد بالعموم مفہومی ہیں, یعنی مفہوماً واحد ہیں, خارج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ واحد بالعموم مفہومی ہو جائیں گے. واحد بالعموم وجودی کیا ہے؟ اس میں جو بات ہوتی ہے یہ عرفان کے ساتھ مربوط ہے. واحد بالعموم وجودی یعنی یہ قائل ہیں عرفاء کہ ہمارے پاس ایک ہی وجود ہے اور اتنا یہ عموم ہے کہ تمام کو کیا ہے؟ گھیرے ہوئے ہے. وجود اتنا عام ہے کہ تمام حقائق وجودیہ کو گھیرے ہوئے ہے, اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ واحد بالعموم وجودی. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ وجود منبسط. یہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے, فلسفے کی بڑی کتابوں میں اور عرفان کے اندر, توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. وجود منبسط واحد بالعموم, یہ اصطلاح آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ تقسیم بیان کیا, والا شاید یہ بھی مہم نہ ہوتی کہ ہمارے پاس ایک اصطلاح کیا ہے واحد بالعموم کی, واحد بالعموم وجودی ہے. اور یہیں سے پھر کیا ہے ایک اصطلاح نکلی ہے کہ ہمارے پاس کلی دو قسم کی ہیں, یہ آپ منطق میں پڑھیں گے یا فلسفے میں بھی مطرح ہوتی ہے, کلی دو قسم کی ہے. کلی یا کیا ہے؟ مفہومی ہے, یعنی مفہوماً کلی ہے, مثلا جیسے انسان مفہوماً کلی ہے, اور ایک کیا کلی وجودی ہے, یعنی یہ خارج کے اعتبار سے کلی ہے کیونکہ وجود اس کا اتنا زیادہ سعہ رکھتا ہے, اتنا زیادہ وہ وسعت رکھتا ہے کہ مثلا تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, اس کو کہتے ہیں وجود منبسط. اور یہ تمام چیزیں مثلا خداوند متعال کے بارے میں عرفا یہی قائل ہیں, خارج میں فقط ایک ہی وجود ہے, وہ کون سا ہے؟ خدا کا. ہمارا
خدا ہے کہ جس نے کیا کیا ہے، ہمارے ان تمام ہستیوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں وحدت شخصیہ، جس کی وجہ سے ارتداد و مرتد ہونے کے فتاوا موجود ہیں عرفا کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود نہیں ہے، خدا ہے کہ جو فقط وجود رکھتا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم خدا کی وجہ سے موجود ہیں. اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکثر فقہا نے عرفا کے نجس ہونے کا فتویٰ دیا ہے. عرفا نظری، نہ عرفا عملی. جو باچہ جیسے عرفا نہیں، کہ جو عمل میں عرفا تھے. ایک عرفا کیا ہیں؟ خود نظر میں بھی ہیں. یعنی کیا مراد؟ ان کے اپنے مبانی ہیں. ہاں، مبانی ہیں ان کے اپنے، اس اعتبار سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اس مبانی نظریہ میں، عرفان نظری کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ آتا ہے کہ خدا وحدت شخصیہ رکھتا ہے. وحدت شخصیہ کیا؟ فقط خدا کی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو پر کیا ہوا ہے. مثال دیتے ہیں اس کی سمجھانے کے لیے. سورج کی شعاع وجود رکھتی ہے سورج کے مقابلے میں؟ جو کچھ بھی ہے سورج. ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ کہا ہے کہ یہ شعاع سورج ہے. لیکن یہ ہے حقیقتاً، شعاع بھی موجود ہے، لیکن شعاع کا وجود اس طریقے سے وابستہ ہے سورج کے وجود کے ساتھ کہ اصلاً اس کے مقابلے میں ہی چپوچ ہے. عرفا یہ اس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں، پھر وہ چونکہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں کہ عرفا قائل ہیں یا تو حلول کے، کہ ہر چیز خدا ہے. کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے وجود نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب خدا ہیں، آپ بھی، میں بھی، وہ بھی، فلاں بھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ قائل ہیں. کس کے؟ کہ خدا کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، سب ہی چپوچ ہے. ہم جو موجود ہیں اصل میں موجود نہیں ہیں. یہ غلط تصورات، چونکہ نہیں اس وحدت شخصیہ کو تصور کر سکے، عرفا کے خلاف فتوے دیے ہیں. اور یہ فلاسفہ بھی ابھی تک جو فلسفی مشرب رکھتے ہیں، وہ بھی عرفا کو صحیح نہیں سمجھ پائے. یہ ایک درگیری اپنی ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ درگیر ہیں کلام و فلسفے کے ساتھ، اور دوسری درگیری کیا ہے؟ یہ سب مل کے عرفان کے خلاف ہیں. اور یہ پھر ہر ایک کی اپنی نظر ہے. جب آئیں گے اس کے اندر، اور آپ مثلاً آپ ڈکو صاحب کی وہ کتاب عرفان کے اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہی بیچ میں خلط نظر آتے ہیں. وہ جو کیا، کون سی؟ اقامت البرہان علی ابطال التصوف والعرفان، پڑھی ہے میں نے ساری. وہ یہی، چونکہ وہ تصورات جو فقہا اور اساتید نے ان کو دیے ہوئے ہیں، انہی کے مطابق انہوں نے وہ فتاوا ساتھ دیے. بہرحال ایک یہ واحد بالعموم وجود منبسط.
کیا یعنی وہ صرف عرفان کی طرف گئے ہیں یا
عرفان کے خلاف لکھے ہیں؟
تو عرفان و فلسفہ کے میں خلاف ہی ہیں.
خلاف خود فلسفے کے مخالف ہے، چونکہ فلسفے کا جو مخالف ہے اس میں عرفان کا تو بدرجہ اولا مخالف ہے. کیونکہ فلسفہ عرفان بالا تر از عرفان ہے. فلسفہ آپ کو کیا کہے گا؟ جیسے آپ کو مثال دی تھی وہاں پہ، فلسفہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی وجود ہے، لیکن کیا یہ وجود کیا تشکیکی ہے؟ یعنی مراتب موجود ہیں، کثرت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے ایک ہی وجود. یعنی خدا اور عالم الہ سے لے کر عالم مادہ تک ایک ہی وجود کی پٹی ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اس وجود کی یہ جو ایک پٹی ہے، اس کے اندر پھر کیا ہیں؟ مختلف درجات ہیں. مثلا ایک تھان کپڑے کا موجود ہو، ایک وہ ذہن میں رکھے ایک ہی ہے، پھر اس تھان کے اندر کیا ہے؟ آپ مختلف قسم کے درجات ایجاد کر دیں، وہ ایک ہی ہستی کے اندر کیا ہے؟ مختلف درجات ہیں. فلسفہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لہذا آپ آغا مکارم کی شرح ناجی البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہیں کہ اگر اس طریقے سے وحدت وجود کو تفسیر کرو تو ٹھیک ہے. اور عرفا کے کہتے ہیں اصلا یہ بھی نہیں ہے، فقط ایک وجود ہے. آپ نے تو ایک وجود بنا کر پھر مراتب بیچ میں بنا دیا، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. تو جو بندہ اس کو قائل، عرفا فلاسفہ کے وحدت وجود کو قائل نہیں ہو سکتا، تو عرفان کا تو اس سے گلستہ ہے، اس کو بدرجہ اولا نہیں مانے گا. بہرحال یہ تفصیلی باتیں ہیں. جو آئے گا، جو اہل رکھتا ہے اس کا، وہی پڑھے گا آگے. اور یہ اسی بالحاظ کرتا ہوں کہ ان علوم کی طرف، بلکہ ہر علم کی طرف وہی چاہے کہ جو اس علم کا ذوق رکھتا ہو، کیونکہ بغیر ذوق کے اگر کسی علم کے اندر وارد ہو گئے تو نندین کے نام دنیا کے، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے کلام ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے اصول ہو، جو بھی ہو کچھ نہیں کر پائیں گے. اور خصوصاً فلسفہ و عرفان، اس کے اندر بغیر ذوق کے اگر وارد ہو گئے تو یا تو واقعاً مرتد بنیں گے، خصوصاً عرفان میں. فلسفہ اگرچہ نہیں بناتا، وہ کہیے میں نے اس کی بارے پڑھنے کے سنا ہوا تھا لیکن محسوس کیا کہ نا فلسفہ آپ کو ارتداد کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہاں لیکن عرفان میں جب آئیں گے پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں مضبوطی سے نہیں تھامے بیٹھیں گے اپنی تمام ہستی کو اور اپنی تمام فکر کو، اپنے تمام وجود کو، تو اچھے استاد سے نہیں پڑھیں گے. تو قطعاً قطعاً کیا ہے، آپ یا مرتد بن جائیں گے یا آپ اتنا مخالف ہو جائیں گے کہ آپ سے بڑا کوئی مخالف نہیں ہوگا اس علم کا. تو لہذا جو ذوق رکھتا ہے وہ علوم کی طرف اپنے اپنے علم اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ قدم اٹھائے وہاں پر. بارہ یہ ایک جملہ معترضہ تھا. اس کے بعد اگلی فصل آ جاتی ہے حملے ہویا حمل، یہ بھی منطقی بات ہے، فلسفے کے ساتھ بھی اس کا ارتباط ہے. کیا ارتباط ہے یہ چھوڑیں ان کو ارتباطوں کو، کیونکہ امتحان کے ساتھ ارتباط نہیں ہے باسوں کا. یہاں پر آ کر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ حمل کا ملاق کیا ہے. کہتے ہیں حمل کے اندر یہ باتیں آسان ہیں، آپ خود اس کا اگر مطالعہ کر لیں تو اچھا ہے. میں اس کو بیان کرتا ہوں ساری چیزیں، اب لکھنے سے پھر اگر ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں. کہتے ہیں کہ حمل کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کے اندر اتحاد پایا جائے دو چیزوں میں، یعنی موضوع اور محمول کے درمیان ایک تو اتحاد ہونا چاہیے اور دوسرا کیا ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے. اگر اتحاد ہوگا اختلاف نہیں ہوگا تب بھی حمل نہیں ہوگا، کیونکہ حمل الشیء علی نفسہ لازم آئے گا، یعنی الانسان انسان. اب یہ آپ کو جدید چیز نہیں دے رہے ہیں، حمل الشیء علی نفسہ جو ہے وہ کوئی فائدہ مفید فائدہ نہیں ہے، بس حمل نہیں ہے. اگر اختلاف ہو لیکن اتحاد نہ ہو تب بھی محمول ہم موضوع پر حمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ جب حمل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں الانسان عالمن، تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو خارج میں آپ کو انسان نظر آ رہا ہے یہی عالم ہے. اب این آن کب آپ کریں گے، یہ وہ ہے کب کریں گے، کہ جب کچھ نہ کچھ تو اتحاد پایا جائے ان کا آپس میں، تب آپ کہیں گے کہ یہ وہ ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اتحاد نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر، حجر اور انسان میں اتحاد ہے نہیں ہے، آیا آپ نے کبھی قضیہ بنتے دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ الانسان و حجر ان کو قضیہ نہیں بنا سکتا اس کو، کیونکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصلا اختلاف محض نہ پایا جاتا ہے، اتحاد نہیں پایا جاتا. بس حمل کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اختلاف بھی ہونا چاہیے اور اتفاق بھی ہونا چاہیے، تب حمل پیدا معنی پیدا کرے گا، والا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے حمل اولی و حمل ذاتی کی، حمل اولی و حمل شائع کی تعریف کی گئی ہے. احدہما، یہ یہاں سے کیا ہے، یہاں پر آپ نے منطق میں یہ باتیں پڑھی ہیں اور یا پڑھیں گے، دہرائی کریں گے وہاں بھی جا کے، حمل دو قسم کا ہے، حمل یا اولی ذاتی ہوتا ہے یا حمل اولی یا کیا ہوتا ہے، شائع صناعی ہوتا ہے. اور اس کے ملاق بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. حمل اولی و ذاتی، اس حمل کو کہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے مصداق میں تساوی رکھتا ہے اس طریقے سے مفہوم میں بھی کیا ہے، تساوی رکھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے اس میں، اجمال و تفصیل کا ہے. یہ حمل ذاتی و اولی ہے، یعنی کیا مراد، الانسان حیوان ناطق، یہ آپس میں جس طریقے سے خارج میں ایک ہی ہیں اسی طریقے سے یہ مفہوم میں بھی ایک ہیں. یعنی انسان کو اگر کھول کر دیکھیں تو حیوان ناطق بنتا ہے، اور حیوان ناطق کو اگر جم کر دیں تو انسان بنتا ہے. فرق نہیں ہے ان کا آپس میں، فرق کیا ہے، فرق ان کا اجمال و تفصیل کا ہے. یعنی انسان مجمل ہے،
یعنی ابھی اس نے اپنی تفصیلی وجود پیدا نہیں کیا، اور جب آپ اس کو کھول دیتے ہیں انسان کو تو وہ حیوان ناطق بن جاتا ہے. بس انسان مجمل ہے، حیوان ناطق تفصیل ہے. بس ان کے درمیان جو حمل اولی و ذاتی میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، کس کا اختلاف ہوتا ہے؟ اجمال و تفصیل کا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمل شائع صناعی ہے. شائع صناعی کیا ہے؟ یہی جو قضایا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، الانسان زاہقون، الانسان ماشین، مثلا فلان فلان فلان، یہ مختلف قضایا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ حمل شائع صناعی کہتے ہیں. اس کا ملاق کیا ہے؟ کہ یہ مصداقن تو واحد ہوتے ہیں موضوع اور محمول، مصداقن واحد ہوتے ہیں لیکن مفہوماً متغیر ہوتے ہیں. جیسے مفہوم انسان اور مفہوم زاہق مفہوم کے اعتبار سے جدا ہیں اور مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. مصداق میں جو موجود ہے وہ جس طرح انسان ہے اسی طریقے سے زاہق بھی ہے. بس یہ حمل شائع صناعی ہے. اس کے بعد چوتھی فصل میں آ کر حمل شائع صناعی کی اقسام بیان کرتے ہیں. حمل شائع کی کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ نے منطق میں پڑھا ہے. حمل شائع یا حمل متواتی ہے، حمل متواتی ہے، یا کیا ہے؟ حمل غیر متواتی ہے. حمل متواتی کہاں کہتے ہیں ہم؟ کہ جہاں پر آپ کو کیا ہو، محمول کو حمل کرنے کے لیے موضوع پر کسی چیز کو مقدر ماننا پڑے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید عادل. اب عادل مصدر ہے، اور نحو میں آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر کبھی بھی ہم محمول واقع نہیں ہو سکتا، حتمن مشتق ہے کہ جو محمول بنتا ہے. تو اب کیا کریں اس قضیے کا زید عادل کا؟ کہتے ہیں اس میں آپ کیا کریں، تعویل کریں اس کو، کیا حملے زو ہو بنائیں اس کو. یعنی کیا مراد؟ آپ کریں زید زو عدل، صاحب عدل ہے. بس ہمارے پاس حملے شائع کی دو قسمیں ہیں، یا حملے ہو ہے، ہوا ہوا، وہ کیا ہے؟ الانسان زاحق، اس میں تقدیر کی ضرورت نہیں ہے. بس اس حملے شائع کو حملے ہوا ہوا کہتے ہیں، حملے ہو. ایک ہمارے پاس حمل شائع کی قسم کیا ہے؟ حمل زوہو. زوہو سے کیا مراد؟ یہی ہے جو عرض کیا ہے، حمل اشتقاق. مثلا آپ کو مشتق کرنا پڑتا ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ زید عدلون. یہاں پر آپ کو زو کو مقدر ماننا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ حمل زو ہوا ہے، زو ہوا ہے، کیونکہ زو آپ نے کرنا ہے. بس یہ دو قسمیں یہاں پر اس کو بیان کیا. ایک اور قسم جو یہاں پر بیان کی ہے وہ ہے قضایا بتی و غیر بتی. نئی اصطلاح ہے یہ، فلسفے منطق میں موجود نہیں ہے یہ اصطلاح. کیا ہے؟ بتی و غیر بتی، حملے شائع کی ایک اور قسم ہے، حملے بتی و غیر بتی. حملے بتی کسے کہتے ہیں؟ حملے بتی اس حمل کو کہتے ہیں کہ موضوع کے افراد حقیقتاً خارج میں موجود ہوں، اس قضیے میں پائے جانے والے حمل کو حمل بتی کہا جاتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں الانسان زاہق، تو اب انسان موضوع ہے، اس کے تمام افراد یا اس کے بعض افراد حقیقتاً خارج میں موجود ہیں. پس الانسان زاحق اس اعتبار سے کہ موضوع کے افراد حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، یہ حمل بتی کہلائے گا. لیکن اگر موضوع کے افراد خارج میں موجود ہی نہ ہوں اصلاً، بلکہ کیا ہوں؟ مقدرت الوجود ہوں. کون ہو؟ مقدرات الوجود، یعنی خارج میں تو نہیں ہے لیکن ہم نے فرض کیے ہوئے ہیں. اگر کسی قضیے کے موضوع کا جو ہے، موضوع کے افراد مقدرات الوجود ہوں، یعنی حقیقتاً خارج میں موجود نہ ہوں، اس حمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر بتی کہا جاتا ہے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ اجتماع النقیزین
محال کلو، آپ کل کی تعبیر لے کر آئیں،
کلو اجتماع نقیزین محال، یعنی آپ کو کہیں بھی کوئی اجتماع نقیزین آپ تصور کریں تو وہ محال ہوگا. اب آپ نے جب کلو اجتماع نقیزین کھائے، آیا اجتماع نقیزین کے افراد خارج میں موجود ہیں؟ نہیں ہیں. ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. پس مقدرات الوجود ہے. آپ نے جو کل لے کر آئے یہاں پر، اپنے ذہن کے اعتبار سے آپ نے وجود کو فرض کیا، افراد کو فرض کیا اس کے لیے، اور پھر کہا کہ یہ جو فرضی وجود ہے یہ بھی اگر آپ ذہن میں آ جائیں تو ان کا اجتماع کیا ہے؟ محال ہو جائے گا. پس وہ قضیہ کہ جس کے موضوع کے افراد خارج میں موجود ہوں اس کے اندر حمل حملے بتی کہلائے گا، اور جس کے افراد خارج میں موجود نہ ہوں وہ حملے غیر بتی کہلائے گا. یہ ایک اصطلاح تھی نئی کہ جو عرض ہو گئی ہے. اس کے بعد جو ایک اور قسم بیان کرتے ہیں، آسان ہے، بار بار تکرار ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حمل یا بسیط ہے یا کیا ہے، حمل مرکب ہے. حمل کی بسیط کہاں پایا جائے گا؟ حلیہ بسیطہ میں. اس کو چونکہ میں نے بہت زیادہ توضیح دے دیا ہے، اس کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. حلیہ بسیطہ کے اندر جو حمل پایا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حمل بسیط. یعنی جب آپ کہتے ہیں الانسان موجود، یہ حلیہ بسیطہ کا جواب، یعنی حلیہ بسیطہ کا مورد ہے یہ. یعنی کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلیہ انسان موجود، یعنی یہ حلیہ بسیطہ بنتا ہے. یہاں پر جو حمل موجود ہے، موجود اور انسان کے درمیان، یہ حمل بسیط کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حمل مرکب کہاں پایا جائے گا؟ جو حلیہ مرکب میں پایا جائے. حلیہ مرکب نہ موجود رہتا ہے، حلیہ بسیطا ہے. آپ کہتے ہیں کہ الانسان ضاحک، مثلا صفات جو ہیں، آپ اعراض کو یا صفات کو جب حمل کرتے ہیں ایک موضوع کے اوپر تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حمل مرکب کہلاتے ہیں. قضیہ مرکبہ کہلاتا ہے. قضیہ بسیطا یا حمل بسیط وہاں کہلاتا ہے جہاں موضوع محمول جو ہے وہ وجود ہو. یہ ذہن میں رکھیں حتمن. جہاں پر بھی محمول کسی قضیے کا وجود ہو وہ کیا ہے؟ حلیہ بسیطہ ہے، حمل اس میں بسیط ہوگا. لیکن جہاں پر قضیہ کا محمول جو ہے وہ وجود نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو، مثلا ظاہق ہونا، معاشی ہونا یا اس قسم کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ حلیہ مرکبہ کا مورد ہے اور حمل اس میں مرکب کہلائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر وہی مطلب ذکر کیا جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا. کوئی آ کر اعتراض اگر کرے کہ ہمارے پاس جو ہے الانسان موجود، وہی ہے الانسان موجود جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا محمول واقع ہو رہا ہے یہ موضوع کے اوپر، تو آپ اگر اس کو اس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ موجود ہونا چاہیے نا. یہ تفصیل چونکہ عرض ہو گیا اس لیے آپ نے کہا تھا ثبت العرش ثم انقش، یعنی پہلے عرش ثابت کرو پھر اس پہ نقاشی کرو، جی ثابت کرو. تو آپ کہتے ہیں موجود ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں انسان کے لیے، اور انسان موضوع ہے. بس یہ وجود اس وقت انسان کے لیے ثابت ہوگا کہ جب انسان پہلے سے وجود رکھتا ہوگا، تو پھر اس کا تو وجود یہاں آپ ثابت کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ تسلسل لازم آئے گا جو وہاں پر عرض ہوا تھا. جواب اس کا کیا دیا تھا؟ وہ مورد یہاں کا ہے کہ قاعدہ فرعیت، قاعدہ فرعیت کیا تھا؟ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت اللہ، یہ اس کی عربی ہے. اردو کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مثبت لہو پہلے موجود ہونا چاہیے، یعنی جس کے لیے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے موجود ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ انسان کے لیے زاہق ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو زہق کو ثابت کرنے سے پہلے انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے. قاعدہ فرعیت ہے. تو یہ کہتے ہیں قاعدہ فرعیت کا مقام حلیات مرکبہ ہے، نہ کہ حلیات بسیطہ ہے. اور یہ چونکہ پہلے بھی تفصیل عرض ہوا تھا، وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد جو ایک فصل ہے اس کا، میرے خیال میں اس کو بعد میں کرتے ہیں تاکہ ہمارا بعد میں یہ پوری فصل جو ہے وہ، کیونکہ مرحلہ آج ختم نہیں ہو پائے گا، اس کو کل ہی کر لیتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. کل ہمارا یہ مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آٹھواں بھی. پیچھے تین مرحلے رہ جائیں گے، اور خدا کرے انشاءاللہ ان چند دنوں میں بھی ہماری ختم ہو جائے.